السلام علیکم، یہ کتاب شیعہ آڈیو کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ آئیے اب ہم اس کی ساتویں فصل کی چوتھی ریکارڈنگ کی طرف چلتے ہیں۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب تفسیر القرآن میں سورہ یوسف کی آیہ فماجہ رسول کے سلسلے میں ابو ہریرہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا لوط پر رحم کرے کہ انہوں نے رکن شدید کے پاس پناہ لے لی تھی، اگر مجھے یوسف کی طرح قید میں ڈال دیا جاتا تو میں بھی قید قبول کرتا، جبکہ میرا مرتبہ ابراہیم سے زیادہ بلند ہے، کیونکہ خدا نے ان سے اولم تومن کہا، کیا تم ایمان نہیں لائے؟ ان حدیث کرنے والوں نے اتنے ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پروردگار کے بارے میں مشکوک بنا کر پیش کیا۔ پس نہ انہیں شفاعت کا حق ہے، نہ ان کے لیے مقام محمود ہے، اور نہ ہی دیگر انبیاء پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی وہ اپنے اصحاب کو جنت کی بشارت دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے متعلق بھی نہیں جانتے کہ وہ روز قیامت ان کا کیا ہوگا۔ آئیے میرے ساتھ بخاری کی روایات پڑھیے اور تعجب کیجئے یا نہ کیجئے، اختیار ہے۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الکسوف کے باب الجنائز میں خارجہ ابن زید ابن ثابت سے روایت کی ہے کہ انصار کی ایک عورت ام الاولا کے، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کو تقسیم کیا تو میرے حصے میں عثمان ابن مزعوم آئے، ہم نے انہیں اپنے گھر میں جگہ دی، انہیں ایسا درد لاحق ہوا کہ وہ اسی میں چل بسے، انتقال کے بعد غسل دیا گیا اور انہی کے کپڑوں میں کفنا دیا گیا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو میں نے کہا، اے ابو صائب، خدا تم پر رحم کرے، میں گواہی دیتی ہوں کہ خدا نے آپ کو معظم کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم کہ خدا نے اسے معظم کیا؟ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، پس خدا کس کو معظم کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم خدا کی میں رسول ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ قسم خدا کی اس کے بعد کوئی کبھی پاک نہ کیا جائے گا۔ قسم خدا کی یہ تو تعجب خیز بات ہے کہ پس جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خدا کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ میرا کیا ہوگا، تو اس کے بعد کیا باقی بچتا ہے؟ حالانکہ قول خدا ہے کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان خود بھی اپنی حالت کی بخوبی جانتا ہے، اور خدا اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا کی ہے تاکہ خدا آپ کے اگلے پچھلے تمام الزامات کو ختم کر دے اور اپنی نعمت کو تمام کر دے اور آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دے دے اور بہترین طریقے سے آپ کی مدد فرمائے۔ اور جب مسلمان کا جنت میں داخلہ ہونا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع اور اس کی تصدیق پر موقف ہے، تو پھر ہم اس حدیث کی کیسے تصدیق کر دیں گے کہ جو نعوذ باللہ بنی امیہ کے عقیدے سے بھی بدتر ہے، کہ جو ایک دن بھی اس بات پر ایمان نہیں لائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بادشاہ سمجھتے تھے جو اپنی ذہانت کی بنا پر لوگوں پر کامیاب ہو گیا۔ اس بات کی صراحت معاویہ و یزید اور ان کے خلفاء و احکام نے کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم اور طب میں تناقص کرتے ہوئے، بے شک ہم علم اس کو ثابت کرتا ہے کہ بعض امراض متعدی ہیں، اسے بیشتر لوگ جانتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مہذب افراد بھی اس سے واقف ہیں، لیکن جب یونیورسٹی میں تعلیم پانے والے طلبہ کے سامنے یہ بات کہی جائے گی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا انکار کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں گے اور انہیں رسول اسلام پر تان کرنے کا موقع مل جائے گا، خصوصاً ان میں سے ایسے اساتذہ کو جو ایسی چیزوں کو تلاش میں رہتے ہیں۔ لیکن بہت ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو احادیث بخاری اور مسلم نے نقل کی ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ چھوت اور متعدی امراض کا وجود ہی نہیں ہے، اور ایسی احادیث بھی ہیں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ متعدی امراض کا وجود ہے، اس لیے ہم نے یہ سرخی قائم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تناقص گوئی کرتے ہیں۔
हमारा इस बात पर ईमान नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अफ़ाल या अक़वाल में एक मरतबा भी तनाक़ुस किया है, लेकिन क़ारी की तवज्जो मबज़ूल करने और आदत के मुताबिक ये उन्वान कायम किया है ताकि क़ारी मासूम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब झूठी और गढ़ी हुई अहादीस से खबरदार हो जाए और इस हदीस की अहादीस नकल करने के हमारे मकसद को भी समझ जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तंजिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस इल्मी मंजिलत की निशानदेही करना है जो तमाम जदीद उलूम पर सबकत रखती है। कोई ऐसा सही नज़रिया नहीं है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस के मुअर्रिज़ हो, और अगर मुअर्रिज़ हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोहतान है एक तरफ, और दूसरी तरफ यही हदीस कभी इस दूसरी हदीस के मुअर्रिज़ होती है कि जो इल्मी नज़रिए के मुताबिक होती है। बस इस सूरत में दूसरी को कबूल करना या पहली को छोड़ना वाजिब है और ये बात मोहताज बयान नहीं है। इसकी मिसाल मैं हदीस अददी को पेश करना चाहता हूँ जो बहस का मुहिम अंसर है और यही हमारे लिए सहाबा रिवायात और हदीस करने वालों की सही अक्कासी करते हैं, ना कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनाक़ुस गोई, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि पस में बुखारी को नकल करदा दो हदीसों पर इक्तफा करता हूँ, क्योंकि अहले सुन्नत के नज़दीक यही सही तरीन किताब है ताकि तावील करने वाले मुतअद्दिद गुरोहों में तकसीम ना हो सके और कोई ये ना कह सके कि यह हदीस बुखारी के नज़दीक साबित नहीं है और इसके बरखिलाफ़ दूसरे मुहद्दिसीन के नज़दीक साबित है। क़ारी को मालूम है कि इस बाब में मैंने बुखारी से अहादीस में तनाक़ुस की मिसाल पेश की पर इक्तफा की है। बुखारी ने अपनी सही की किताबुल तब के बाब अलहामा में अबू हुरैरा से रिवायत की है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना कोई मुतद्दी मर्ज़ है ना सफ़रे दवामा कोई शय है। एक देहाती ने कहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन ऊँटों के बारे में आप क्या फरमाते हैं जो रेत में हिरनों की तरह फिरते हैं और इनमें से जब कोई ख़ारिश वाला ऊँट शामिल हो जाता है तो सबको ये मर्ज़ लाहक हो जाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले ऊँट को यह मर्ज़ कहाँ से लगा था। मुलाहिज़ा फरमाइए कि इस देहाती ने अपनी फितरत के ज़रिए किस तरह मुतद्दी मर्ज़ का पता लगाया कि जब एक खुजली वाला ऊँट दूसरे ऊँट से मिल जाता है तो इन्हें भी वो मर्ज़ लग जाता है। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है जिससे इस देहाती को मुतमईन कर सके, लिहाजा उल्टा इससे सवाल करते हैं कि पहले ऊँट को यह मर्ज़ कहाँ से लगा था। यहाँ मुझे इस तबीब का वाकया याद आ गया कि जिसके पास एक औरत ने अपने चेचक के मरीज़ बच्चे को लेकर आई थी। बच्चे को देखकर तबीब ने पूछा, तुम्हारे घर या पड़ोस में कोई ऐसा शख्स है जो खसरा का मरीज़ हो। औरत ने कहा, हरगिज़ नहीं। तबीब ने कहा, शदीद शायद इसे मदरसे से यह मर्ज़ लग गया है। औरत ने फौरन जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, क्योंकि ये मदरसे में दाखिल नहीं हुआ है, इसलिए कि यह भी 5 साल का है। तबीब ने कहा, शायद तुम इसे अपने अजीज़ व अकारिब में लेकर गई थी। ये तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ आने वाले ने इनमें जरासीम थे। औरत ने फिर नफी में जवाब दिया, इस तरह तबीब ने कहा, ये जरासीम हवा से इस तक पहुँचे हैं। जी हाँ, हवा जरासीम और मुतद्दिद अमराज़ को मुंतकिल करती है। कभी हवा के सबब पूरा गांव या शहर मर्ज़ की लपेट में आ जाता है। इसके लिए ऑपरेशन और इंजेक्शन वगैरह बनाए गए हैं। बस ये तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कैसे पोशीदा रहीं जो वही के अलावा कुछ कहता ही नहीं है। ये तो रब्बुल आलमीन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिसके इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं है। ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ भी खुदा से मख्फी नहीं है, वो तो सुनते और जानने वाला है। इसीलिए हम इस हदीस की तर्दीद करते हैं, इसे कभी कबूल नहीं कर सकते। हाँ, बुखारी की इस हदीस को तस्लीम करते हैं जो उन्होंने इसी बाब और इसी सफ़े पर अबी सलमा से रिवायत की है कि उन्होंने अबू हुरैरा से सुना है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई तीमारदारी करने वाला मरीज़ के पास से उठकर सेहतमंद के पास ना जाए। अबू हुरैरा ने इस हदीस से पहली हदीस को इनकार किया तो हमने कहा, क्या तुमने ये नहीं कहा कि कोई मर्ज़ मुतअद्दी नहीं होता? तो वह हबशी ज़बान से बड़बड़ाने लगा। ابی سلمہ کہتی ہیں کہ اس نے اس طرح ابو ہریرہ کو حدیث بھولتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں حدیثوں کے کوئی مرض متعدی نہیں ہے، اور تیمارداری کرنے والے کو صحت مند کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ کہ ساتھ بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح کی کتاب السلام کے باب الادوی تیار الوہامہ ولا سفر ولا انو ولا غولو والعیورون میں مرس علی المسح میں بھی نقل کیا ہے۔ ان احادیث میں سے ہم اس حدیث کے تیمارداری کرنے والے کو صحت مند کے پاس اٹھ کر نہیں جانا چاہیے کہ صحیح سمجھتے ہیں یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تناقض نہیں کر سکتے تھے، اور یہ حدیث کے کوئی مرض متعدی نہیں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے، کیونکہ اس حدیث سے ان کا طبعی حقائق سے جاہل ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ نے دونوں حدیثوں میں تناقض سمجھ کر ابو ہریرہ سے بحث کی اور پہلی حدیث کے بارے میں سوال کیا، تو ابو ہریرہ کو اس بھنور سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہاتھ آیا تو حبشی زبان میں بڑبڑانے لگے۔ شارح بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے غصے کی حالت میں ایسی گفتگو کی جو لائی فہم تھی، اور جو چیز ہمیں تاکید کے ساتھ اس بات کو باور کراتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدید علوم کو پہلے سے جانتے تھے، خصوصاً متعدی امراض کو۔ وہ یہ کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو طاعون، جزام اور وبا وغیرہ سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب الانبیاء کے باب حدثنا ابو الیمان میں، اور اسی طرح مسلم نے اپنی صحیح کی کتاب السلام کے باب الطاعون وطیرۃ والکہانۃ وغیرہ میں اسامہ ابن زید سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ایک رجس ہے جو بنی اسرائیل کے ایک گروہ پر یا تو تم سے پہلے والے لوگوں پر بھیجا گیا تھا، پس جب تم کسی جگہ کے بارے میں یہ سنو کہ وہاں طاعون ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر اس جگہ طاعون پھیل جائے جہاں تم موجود ہو تو اس سے فرار کی غرض سے وہاں سے نہ نکلو۔ دوسری حدیث میں ہے وہاں سے جلدی سے نکل جاؤ۔ اسی معنی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول صحیح ہے کہ مجزوم سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قول ہے پانی پیتے وقت برتن میں سانس نہ لو۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے جب کسی برتن کو کتا چاٹ لے تو اس برتن کو 6 مرتبہ پانی سے اور 1 مرتبہ خاک سے پاک کرو۔ یہ سب کچھ امت کو نظافت و طہارت اور حفظان صحت کے اسباب کی تعلیم کی بنا پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جب کسی چیز میں مکھی گر جائے تو اسے غوطہ دے دو۔ اس میں تو ہم کھلم کھلا تناقص پاتے ہیں، یہاں تک کہ حامہ کے سلسلے میں بھی کہ جس سے عرب بد شگونی لیتے تھے۔ حامہ ایک پرندہ ہے جو رات میں اڑتا ہے، کہا گیا ہے کہ یہ الو ہے۔ مالک ابن انس نے یہی معنی بیان کیے ہیں کہ پس جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ حامہ سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر تعویذ کس لیے بناتے ہیں۔ بخاری نے اپنی صحیح کی کتاب بدو الخلق کے باب یسفون النسلان فی المشی میں سعید ابن جبیر سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین کے لیے تعویذ بناتے تھے، ہمارے جد ابراہیم بھی اسماعیل و اسحاق کے لیے اس طرح بناتے تھے۔ اعوذ بکلمات اللہ تمامتا من کل شیطانی و حامتا و من کل عین لامتی۔ جی ہاں، ہم نے اس فصل میں بعض ان متناقض احادیث کی مثال پیش کرنے کا ارادہ کیا تھا کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہیں، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں۔ ایسی اور سینکڑوں متناقض احادیث ہیں جنہیں بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا ہے۔ فی الحال ہم ان سے قطع نظر کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ہمیشہ قارئین کو اختصار و اشارہ کا عادی بنایا ہے۔ محققین کو اس سلسلے میں تحقیق کرنا چاہیے، عنقریب خدا ان کے ذریعے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک کر دے گا اور انہیں اجر عظیم عطا کرے گا، اور وہ لوگ حق کو باطل سے الگ کرنے کے سبب قرار پائیں گے اور نئی نسل کے سامنے قیمتی بحثیں پیش کریں گے کہ جو پیغام اسلام کا آئینہ دار ہوں گی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 71، ایمان لانے والوں خبردار ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے مومنین کو اذیت دی تو خدا نے انہیں کے ان کے قول سے بری ثابت کر دیا اور وہ اللہ کے نزدیک وجیہ انسان تھے۔ ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور نپی تلی بات کہو تاکہ وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں، اور جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ عظیم کامیابی پر فائز ہوگا۔